حکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. درود پڑھی محمد وعلی آل محمد. حضرت محترم، سورہ ہود کی آیت 108 کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ جو لوگ سعادت مند ہیں، کامیاب ہیں، سکسیزفل ہیں، وہ جنت میں رہیں گے، اور جب تک یہ آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، جب تک ان کا وہاں رہنا ہے، اور جو اس کی کنٹینیوشن کا فیصلہ ہے وہ خداوند عالم کے اوپر ہے، اور ان کو ایسی عطا ملے گی جو ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی، چلتی رہے گی. اور اس کے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اشقیا کا تذکرہ ہے کہ جو شقاوت مند ہیں، شقاوت پر ہیں، جو بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، جنہوں نے اپنے نصیب کو خود خراب کیا، شقاؤ کا لفظ آیا، ففی النار، وہ جہنم میں، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ خداوند عالم کوئی فیصلہ کر دے. آپ کے سامنے گزشتہ 4 دن سے یہ بیان ہوا، آج 5واں روز ہے، کہ خداوند عالم انسانوں کو سعادت مند بنانا چاہتا ہے. خداوند عالم جو انسانوں پر مہربان ہے، انسانوں پر رحمت رکھتا ہے، اس نے انسانوں کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا، اس نے انسانوں کو ہدایت، رہنمائی، رحمت، محبت کے لیے خلق کیا. خداوند عالم محبت کرنے والا ہے. انسان نے اپنے راستے کا انتخاب خود غلط کیا، جس کی وجہ سے وہ شقاوت میں پڑھا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے لیے عذاب اور سزا کے وعدے کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر انسان علی ابن ابی طالب کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو خداوند عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم کی خلقت کا ایک ہدف یہی ہے کہ جو اس ولایت کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ولایت کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ یعنی خدائی نظام سے انحراف کرنے والے لوگ. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ نظام الہی، زمین خدا پر خدا کا نظام. کائنات کے اندر ہر شے حق پر ہے، ہر شے میزان میں ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ خلق ہوا ہے بالحق، حق کے ساتھ. یعنی ہر شے اپنے میزان میں ہے، ہر شے اپنے مدار میں ہے، ہر شے اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے. واحد وہ مخلوق جو اپنے نظام سے ہٹتی ہے وہ انسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے. ان ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا ہے. اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو اس راستے پر چل کے شاکرین میں سے ہو جائے، چاہے اس کا انکار کر کے کافروں میں سے ہو جائے. بس یہ جو اختیار دیا خداوند عالم نے، یہ انسان کا اپنا ہے. اگر نظام الہی پر انسان باقی رہے تو رسول اللہ کے مطابق جہنم خلق ہی نہ ہوتی. اور اسی اعتبار سے کل آپ کے سامنے ایک راستہ جناب سیدہ کی زبانی بیان کیا تھا، جس کو بہت خوبصورتی سے جناب سیدہ نے بیان کیا. اس کی تکرار کر دوں تاکہ یہ جملہ بچوں کو یاد ہو جائے. کیوں یاد کروانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں روایات میں سکھایا گیا کہ ادبوا اولادکم بے محبت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی محبت کے اوپر. یاد ہو بچوں کو کچھ چیزیں جناب سیدہ نے بیان کی ہے. صدیقہ طاہرہ ہیں، مرضیاں ہیں، اگر وہ کسی چیز کو بیان کر رہی ہیں تو یقیناً یہ جو بیان ہے جناب سیدہ کا، یہ ایک شوہر کے احترام میں ایک زوجہ کا قول نہیں ہے، یہ جناب سیدہ کی بات ایک ولی خدا کے لیے. جناب سیدہ ولی خدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں، چونکہ آئمہ علیہ السلام جو بیان کرتے ہیں وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد جناب سیدہ کے آنے پر اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جناب سیدہ کو احترام دے رہے ہیں، جناب سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک بیٹی کی محبت میں ایک باپ کا عمل نہیں ہے، کیونکہ باپ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش پر کچھ بھی نہیں کہتے، تو جو اپنی خواہش پر کہتا نہ ہو وہ اپنی خواہش پر کر کیسے سکتا ہے؟ یہ جو رسول اللہ کر رہے ہیں یہ امر الہی ہے، مشیت الہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جب تمہارے سامنے سیدہ فاطمہ آئیں تو امت کو احترام فاطمہ سکھاؤ، بتاؤ نہیں، جو کیجیے گا، بتانے میں اور سکھانے میں فرق ہے، تربیت کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو تربیت بتانا چاہیں گے آپ بچے کی تربیت نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے بچے کو تربیت کی باتیں کرتے رہیے بچے کی تربیت نہیں ہوگی، چونکہ تربیت بتانے سے نہیں ہوتی، تربیت دکھانے سے ہوتی ہے۔ اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں جا کر اپنے شوہر کا احترام کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اپنے شوہر کی عزت کرے، تو ماں کو یہ بات پڑھانی نہیں ہے، اپنے گھر میں اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، جو اس کا اپنا شوہر ہے اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والی بیٹی جب دیکھے گی کہ میری ماں میرے باپ یعنی اپنے شوہر کی عزت و احترام کرتی ہے، اس کے ساتھ طریقے سے پیش آتی ہے، تو بیٹی خود بخود سیکھے گی کہ یہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ اگر ماں خود احترام نہ کرتی ہو، خاتون خود احترام نہ کرتی ہو اپنے شوہر کا، اپنی بیٹی کو کتابیں پڑھا دے، پلٹ کر بچی کیا کہے گی کہ اگر شوہر لائق احترام تھا تو آپ کی زندگی میں کیوں نہیں تھا، یہ میرے اوپر ہی کیوں ہے کہ میں جا کے احترام کروں۔ لہذا رسول اللہ نے احترام میں جناب سیدہ بتایا نہیں ہے، سکھایا ہے، دکھایا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، چھ مہینے کی بات، جو در فاطمہ پر آ کر جو ہے وہ سلام پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں۔ بس اب جناب سیدہ نے جو بیان کیا وہ جملہ میں چاہتا ہوں یاد ہو، ہم سب کو، بچوں کو یاد ہو جائے، کیا بیان کیا جناب سیدہ نے سعادت اور کامیابی کے لیے؟ السعید کل السعید وحق السعید، سعادت مند ہے، مکمل سعادت مند ہے، حقیقی معنی میں سعادت مند ہے، ہم سب سعادت مند بننا چاہتے ہیں، سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو یاد کر لیں، تین مرتبہ سعید ہے، السعید کل السعید وحق السعید، کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے، حقیقی معنی میں کامیاب ہے، کون؟ من احب علیاً فی حیاتہ و بعد موتہ، جو علی سے ان کی حیات میں الفت و محبت رکھتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اصول جناب سیدہ نے دیا، درود پڑھی محمد والے محمد پر، پانی دیجیے گا بیٹا، جزاک اللہ، بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم۔ خدا وند عالم نے ہم لوگوں پر احسان کیا، شروع سے ہی آپ کے سامنے بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ خدا نے امام حسین علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کیا، اہل بیت سے وابستہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، مخصوصاً امام حسین علیہ السلام، تمام آئمہ ایسے ہی ہیں۔ شیعوں کا کیا مقام ہے عند اللہ، شیعوں کا کیا مقام ہے آئمہ کے سامنے، ان میں سے کچھ چیزوں کو روایات نے بیان کیا تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں، کچھ چیزیں، مثلا ایک چیز آپ کے سامنے آج بیان کروں، جابر ابن عبداللہ انصاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں موجود تھا، میں نے آپ کو کل بیان کیا کہ ایک ایسی شخصیت کے جو موجود تھے پانچویں امام کے دور میں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے اور مسجد النبی میں آئے، مسجد النبی اس دور کی بات ہے کہ جب مسجد النبی کے اندر اجتہام، اجتہام یعنی لوگ ہیں، امام باقر امام صادق علیہ السلام کو اجازت ہے کہ وہ ظاہری طور پر درس دیں، ہزاروں کی تعداد شاگردوں کی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے مسجد النبی میں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، پانچویں اور چھٹے امام آتے ہیں گروہ کے پاس، تقریباً چھ سات افراد ہیں جو شیعہ کہلاتے ہیں، جو ولایت کا اعتقاد رکھتے ہیں، جو ائمہ علیہ السلام سے الفت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے راستے پر چلتے ہیں، اس کی اہمیت کتنی تشیع کی اس پہ بتا رہا ہوں، لیکن شیعت کی بات کر رہا ہوں۔ امام آتے ہیں اور آنے کے بعد چھٹے امام کہتے ہیں، جابر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، امام دونوں آئیں اور اس کے بعد کہیں نہیں رکے، ممبر اور محراب کے درمیان، جو رسول اللہ کا ممبر اور محراب ہے اس کے درمیان، کہتے ہیں کہ آنے کے بعد رسول امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے اور ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ ان پہ سلام بھیجا، تشیع شیعت وہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی طرف سے سلامتی آتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلام ہو۔ اس کے بعد جملہ کہا واللہ قسم بخدا، امام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اگر ایک سچا انسان ہو کہ جس کی دیانت کو، سچائی کو، صداقت کو سب جانتے ہوں، اس کے بارے میں جھوٹ کا کوئی شائبہ کوئی نہ دیتا ہو، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جانتے ہیں کہ سچا ہے، دیانتدار آدمی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص قسم کھا لے تو پھر آئمہ علیہ السلام کو اپنے اقوال میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مطلب کے پیش نظر بات کی اہمیت کو پہنچانے کے لیے آئمہ نے قسمیں کھائیں۔ جیسے قرآن کریم ہے، خدا بند عالم کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، خدا بند عالم نے کہنا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، وہ کہنا کافی تھا خدا کا، لیکن اس بات کو پہنچانے سے پہلے خدا نے قسمیں کھائی ہیں تاکہ تم اس بات کی اہمیت کو سمجھو کہ خدا کوئی اہم بات کہہ رہا ہے، یا قرآن کریم کے بارے میں خدا نے کہا کہ قرآن کریم کے بارے میں خدا بند عالم نے قسم کھا کر کہا کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت عظیم قسم ہے جو میں کھا رہا ہوں، اور پھر کہا کہ انہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے طاہر لوگوں کے کوئی مس نہیں کر پائے گا۔ آئمہ علیہ السلام بھی اگر قسم کھا رہے ہیں تو بات کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ امام نے سلام کیا اپنے شیعوں کو جو بیٹھے ہوئے امام کے سامنے، اور پھر امام فرماتے ہیں واللہ انی لاحبکم واحب ریحکم واحب ارواحکم، قسم بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خوشبو کو پسند کرتا ہوں، تمہاری ارواح سے محبت کرتا ہوں۔ یہ امام کا قول، لیکن یہ یاد رکھیے یہ فقط ایک امام کا، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمام شیعوں کے لیے ہی پیغام ہے۔ یعنی اس کو حسین انصاریان نے جہاں اس روایت کو نقل کیا، انہوں نے کہا اپنے کانوں کو کھولو اور امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کو سنو، تم سے بھی امام یہی کہہ رہے ہیں، اگر تم شیعہ ہو، ہمارے راستے پر ہو، تو واللہ لاحبکم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، احب ریحکم، تمہاری بو کو، خوشبو کو پسند کرتا ہوں، اس کو دوست رکھتا ہوں، وارواحکم، تمہاری ارواح کو دوست رکھتا ہوں۔ کرو کیا؟ اس راستے میں اعینونی، میری مدد کرو، یعنی میں جو کام کر رہا ہوں، جو امام کام کر رہا ہے تمہیں پسند کرنے کا، دوست رکھنے کا، دیکھو اس دوستی کو خراب نہ کرو، یہ بریکٹ کے اندر ہے، خراب نہ کرو کے الفاظ میرے حدیث کے نہیں ہیں، یعنی یہ دوستی کا سلسلہ ہے، فقط تم ہمیں محبوب نہیں رکھتے ہو، فقط تم ہم سے محبت نہیں کرتے ہو، تم اگر محبت رکھتے ہو تو ہماری وہ جو مودت کا فرض ہے اس کی ادائیگی میں رکھتے ہو، کیونکہ خدا نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ تم اگر کرتے ہو مودت کا حق ادا کر رہے ہو، لیکن اگر ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو ولایت کا حق ہے، ولایت دو طرفہ ہے، تم نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے، لیکن اسی ولایت کو اب پھر اپنے الفاظ میں کہوں گا خراب مت ہونے دو، اس محبت کو، اس دوستی کو خراب نہ ہونے دو، فاعینونی، مدد کرو میری، بالعزالک بالورع والاجتہاد، دو چیزوں کے ذریعے سے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور مسلسل کوشش کرتے رہو۔ تم شیعہ ان دو چیزوں پر عمل کرو، ہم آئمہ علیہ السلام تمہارے ساتھ یہی کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ تم سے محبت کریں گے، تمہارے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو پسند کریں گے، تمہاری ارواح کو چاہیں گے۔ عزیزوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، سعادت کا کتنا بڑا دروازہ ہے جو خدا نے ایک شیعہ کے لیے کھولا ہے کہ ایک امام معصوم علیہ السلام جو عصمت مطلق پر ہے، جس کے لیے قرآن میں خدا بند عالم نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ آئمہ علیہ السلام جو اس آیت کے مطابق طہارت کا سرچشمہ ہیں، منبع ہیں، پاکیزگی ہیں، جن کے پاس رجس و نجاست جا نہیں سکتی، وہ آئمہ علیہ السلام ہم جیسوں کو دیکھ کر گئے ہم تم سے محبت کرتے ہیں، قسم کھا کر کے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس راستے کو بس جاری رکھو، کیسے رکھو؟ آئینونی علی ذالک بورع و اجتہاد، دو چیزوں کے ذریعے سے، ورع تقوی سے اوپر کی منزل کو علماء نے بیان کیا، علماء اخلاق نے، تقوی یعنی جہاں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں کام کو انجام نہیں دینا، اس سے جو بچ جائے خدا کی خاطر یہ متقی شخص ہے۔ میں اس کو صحیح کر لوں، بار بار تنگ کر، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔ تقوی یعنی جہاں آپ کو معلوم ہے، حکم مشخص ہے کہ یہاں پر ہمیں فلاں چیز پر عمل نہیں کرنا، یہ چیز کام حرام ہے، اس سے بچ جائیں، تو متقی انسان ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ ورع کیا چیز ہے؟ ورع جہاں پر آپ کو حکم کے مطابق معلوم نہ ہو، شبہ یا شک ہو کسی چیز کے بارے میں، آپ کو ڈاؤٹ بھی ہو کہ یہ شاید حرام ہو، شاید اس چیز کے کرنے سے امام راضی نہ ہوں, شاید اس کرنے کام کے کرنے کی خدا نے اجازت نہ دی ہو, اور آپ وہاں اپنے اس علمی شک کی بنیاد پر رک جائیں. ورا یہ چیز ہے. یا بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بیان کیا, جی ہو, حدیث بھی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, منصور رہو ان یکون من اصحاب القائم, جو مہدی کے قائم کے اصحاب میں سے ہونا چاہتا ہے, بننا چاہتا ہے کہ وہ صحابی رسول صحابی مہدی بنے, کیا کرے؟ فلینتظر, پہلا کام یہ انتظار کرے, ولیعمل بالورع, اور ورع کے ساتھ زندگی گزارے, ویحسن الاخلاق, اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. یہ حدیث یہاں پر بھی ورع کو کہا گیا, ورع یعنی جہاں پر انسان کو ڈاؤٹ فل ہیں چیزیں. اب مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ, ہم پاکستان کے ملک میں رہ رہے ہیں, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, فقہی اعتبار سے تمام فقہا نے کہا جو اسلامی ملک ہے وہاں پر آپ جو چیزیں بازار کے اندر موجود ہیں ان چیزوں کو لے کر استعمال کر سکتے ہیں, چونکہ اسلامی ملک ہے. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے ذبیحہ مسلمان کے ہاتھ کا ہوگا, مسلمان ہوگا, بیچنے والا مسلمان ہوگا. یہ ایک فقہی حکم ہے, ہم بازار سے جا کر کوئی بھی چیز لے لیں گے, کھا لیں گے, ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہیں پر ایک بات ہے, وہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کسی شخص نے کہ جو رعایت نہیں کرتا, احتیاط نہیں کرتا, نجس اور پاک کا خیال نہیں کرتا, ذبیحے کو کاٹتے ہوئے شرائط پر عمل نہیں کرتا, اسے قبلہ رخ نہیں لٹاتا, اس پر تکبیر نہیں پڑھتا, اس ذبیحے کو کھانے میں چونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, شریعت کے مطابق مسلمان ملک ہے, میں لے سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, گناہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے ہمارے اسلامی اصطلاح کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں اثر وضعی. ایک چیز کا اثر ہوتا ہے, اس کی تاثیر ہوتی ہے. اگر کوئی ذبیحہ حلال طریقے سے نہ ہو, اگر کوئی جانور حلال طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اور حرام طریقے سے وہ ذبح ہو, اور اس کو میں اور آپ کھائیں, نامعلوم ہونے کی وجہ سے مجھ کو گناہ نہیں ملے گا, لیکن اس ذبیحے کا اثر مجھ پر ضرور آئے گا, اس کا اثر آئے گا. اس کو اثر وضعی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ایک محسوس مثال ہے کہ ایک شخص کسی جگہ جائے, اکثر یہ مثال میں دیتا ہوں, کسی جگہ آپ جائیں اور جانے کے بعد گلاس میں پانی مانگے کسی سے, شرارتن کوئی پانی کے گلاس میں شراب ڈال کے دے دے, شرارتن کوئی کر دے گا, آپ کو دینے والے پر یقین ہے کہ میں نے پانی مانگا ہے, مجھے پانی دے گا. آپ نے اس اعتماد پر وہ گلاس اٹھا کر پی لیا, پیتے وقت آپ کو احساس نہیں ہوا کہ یہ گلاس میں کیا تھا, پانی نہیں شراب تھی. آپ نے پی لیا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر شراب ہے, لیکن آپ نے پی لی, آپ کو گناہ تو کوئی نہیں ملا, لیکن گناہ نہ ملنے کے سبب کیا ہے؟ یہ ہوگا کہ اس شراب کا اثر بھی نہیں آئے گا, اثر آئے گا. جتنا اس شراب کی مقدار ہوگی اس کے مطابق جو نشہ چڑھنا چاہیے جسم کو وہ چڑھے گا. یہ اثر وضعی ہے. اب ورا کیا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اسلامی ملک ہے, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر ذبیح کرنے والے, کاٹنے والے, جانور کو قربان کرنے والے, کاروبار کرنے والے افراد میں بہت سے نان مسلم بھی ہیں, حتیٰ مسلمان بھی, تو خیال نہیں کرتے. اب ورا کا تقاضا کیا ہے؟ ورا کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کیا جائے کہ جہاں پر آپ مطمئن ہو سکیں, کسی ایسی جگہ کو تلاش کیا جائے کہ جہاں جا کر آپ اس جگہ والے سے بات کر سکیں گے, بھائی کم سے کم اس ذبیحے کو حلال طریقے سے کاٹ دو, اس ذبیحے کے لیے جو شرائط ہیں اس پر عمل کر لو, تاکہ ہماری جسم, ہماری جان حلال چیزوں سے رشد کر سکے. بظاہر آپ کو لگے گا یہ کام بہت مشکل ہے, اور شاید اس میں بہت سے افراد اعتراض بھی کریں کہ جب فقہ اجازت دے رہی ہے کہ مسلمان کنٹری کے اندر آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جو ہے وہ فقہی اعتبار سے گناہ نہیں ہے, ورا کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدہ آپ کو ہوگا, آپ کی نسل کو ہوگا, آپ کی اولاد کو ہوگا, آپ کی تربیت پر ہوگا, آپ اس کے برے اثر سے بچ جائیں گے. بس اعینونی علی ذالک بورع و اجتہاد. امام نے بیان کیا کہ اس رشتے کو قائم رکھنا ہے, ہماری طرف سے محبت ہے, ہماری طرف سے تمہاری چاہت کا جذبہ ہے, تم اس کو جاری رکھو. کیسے؟ مدد کرو ہماری, ورع کے ذریعے سے, اجتہاد کے ذریعے سے. اب یہاں پہ کہوں کہ جو مشتبہ مال ہے, جہاں تمہیں شبہ ہو رہا ہے, جہاں تمہیں شک پڑ رہا ہے کہ یہ مال میں استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, یقینی طور پر پیچھے ہٹ جاؤ, یقینی طور پر پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑی. جیسے اب میں اور تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. بعض چیزیں جو مختلف کنٹریز سے آتی ہیں, یا حتیٰ ہمارے ملک میں بنتی ہیں, جن کی جو بنانے والی کمپنیز ہیں ان کا تعلق مثال کے طور پر اسرائیل سے ہے. بہت سی ایسی پروڈکٹس ہمارے یہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اسرائیل سے تعلق ہے. مثال کے طور پر کچھ چپس ہیں, ان کے لیے بین کیا جاتا ہے, جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں بہت شوق سے, بیان کیا جاتا ہے. بعض لوگ جو اہل فن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انگریڈینٹ بھی ایسا ڈالا جاتا ہے, آپ اس پہ جا کے دیکھیں گے تو ای کوڈز ہوتے ہیں کچھ, ظاہر E61 ہے اور E62 ہے یا اسی طرح کا کوئی کوڈ ہے جو اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اینیمل فیٹ یوز ہوا ہے. انگریڈینٹ سارے لکھے ہوں گے, لکھا ہوگا جی اس کے اندر آلو ہے, اس کے اندر فلائیں فلائیں فلائیں, کچھ جگہوں پر آگے کوڈ ہوگا. یہ کوڈ کیوں ہوگا؟ تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر فیٹ ہے, اینیمل فیٹ ہے, اینیمل فیٹ کے اندر بھی پگ فیٹ ہوتا ہے معمولاً, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ڈال دیا, اب آپ اس کو لے کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پر اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو, اب یہاں پر ورا کی ضرورت ہے. ورا کیا کہتی ہے؟ کہ ممکن ہے اس چیز میں جیسے کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ خراب چیزیں شامل ہیں, اس کے اندر اینیمل فیٹ شامل ہے, پک فیٹ شامل ہے, اگر ایسا واقعی ہوا تو پھر میں کیا کروں گا, کیا کروں؟ ورا کا تقاضا ہے پیچھے ہٹ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے وہ والے چپس اپنے بچے کو نہیں کھلائے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, میرے بچے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے. اگر میرے گھر میں وہ والی پروڈکٹس نہیں آئیں گی تو کیا میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی, سروائیول کا پرابلم آ جائے گا؟ نہیں, میں کسی چیز سے محروم نہیں رہوں گا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں, قیامت میں کیا ہوگا؟ میں پہنچ گیا قیامت میں خدا کی بارگاہ میں, تو کیا خدا مجھ سے کہے گا کہ فلاں چیز تھی تم نے کیوں نہیں کھائی؟ خدا نہیں کہے گا, مباحیں بہت سی چیزیں, کھانا کھاؤ, نہیں کھانا نہیں کھاؤ, چھوڑ دو. لیکن اگر وہ واقعی حرام ہوئی تو کیا خدا پوچھے گا اس کے بارے میں یا نہیں پوچھے گا؟ اس کے بارے میں پوچھے گا. اب میں نے اگر مشتبہ چیز کو جس پہ شک ہے, شبہ ہے, جس کے بارے میں بیان کرنے والے الیفن بیان کر رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہوں, اس کو چھوڑنے کا مجھے لاس کوئی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہاں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے دنیا, آخرت کے اندر فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. بس یہ ورا ہے. امام نے کہا کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, واللہ انی لاحبکم, میں تمہیں چاہتا ہوں, تاکید ہے اس کے اندر, چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. احب ریحکم, تمہاری خوشبو کو, بدن سے نکلنے والی فریگرنس کو چاہتا ہوں. ہمارے جسم سے خوشبو نکلتی ہے عزیز وائم علیہ السلام, اس کے لیے وہ مشام چاہیے جو امامت کا ہے, وہ سینس چاہیے. امامت اس کو فیل کرتی ہے, مخصوصاً جب آپ اور میں مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں آ کر بیٹھتے ہیں, ہمارے جسموں سے ایک فریگرنس ہے جو بہشت کی فریگرنس ہوتی ہے. آئمہ علیہ السلام اس کو فیل کرتے ہیں, تمہاری خوشبو کو پسند کرتے ہیں, تم اس کے بعد تمہاری ارواح کو دوست رکھتے ہیں, بس ہماری مدد کرو. یہ سعادت کا رستہ عزیزوں خدا نے دیا ہے ہمیں, اس مقام پر خدا نے خلق کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھیے, اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ ہم کیسے ایسے خلق ہو گئے. ہمارے ماں باپ کے پاس آپشن تھا کہ تم نے اپنے بچوں کو ولایت علی پر پیدا کرنا ہے یا ولایت کے بغیر پیدا کرنا ہے, محبت حسین کے ساتھ دنیا میں لانا ہے, محبت حسین کے بغیر لانا ہے, اور انہوں نے جا کے اس آپشن کو چوز کیا. نہیں, ہمارے اجداد, ہمارے اسلاف کے پاس آپشنس تھے, کوئی آپشن کسی کے پاس نہیں تھا. ہمیں نہیں معلوم, ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم محبت علی اور آل علی اور امام حسین کی محبت پر دنیا میں آئے. ہمیں اس کے آگے دیکھنا ہے, کیوں آئے ہیں ہمیں نہیں معلوم, ہمیں اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے, ہمیں اس پہ سوال بھی نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. بس یہ سعادت کا راستہ ہے جس کے لیے ہم نے سفر طے کرنا ہے. عشق امام حسین, ابا عبداللہ الحسین, محبت ابا عبداللہ الحسین, وہ راہ نجات ہے, وہ سعادت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی. عزیزوں انسان اپنی زندگی میں عزیزوں لیکن اس سعادت تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو کرنے کا پابند ہے اور کچھ چیزوں کو نہ کرنے کا پابند ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کچھ کام کرنے ہیں, کچھ کام نہیں کرنے ہیں. کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, جہاں دستور ہوتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آرگنائز کی جاتی ہیں, سسٹم ہوتا ہے, وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوز اور یہ ڈونٹس ہیں, ان پر عمل کرنا ہے, ان پہ عمل نہیں کرنا ہے. دین کے اندر بھی ایسا ہی ہے, کچھ ہیں جن پر عمل کرنا ہے, کچھ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا. معمولاً جن چیزوں پہ عمل نہیں کرنا وہ گناہ کی وادی سے تعلق رکھتی ہیں. جو ابھی ہم نے پرسوں کی مجلس میں بیان ہوا کہ انسان ضعیف بھی ہے, ناتواں بھی ہے, خدا نے خود اس کو قرآن میں بیان کیا, خلق الانسان ضعیفا, انسان ضعیف ہے, ناتواں ہے. کس معنی میں ضعیف و ناتواں ہے؟ اگرچہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ مضبوط اس کائنات کے اندر خدا نے کسی کو خلق نہیں کیا, انسان سے زیادہ پاورفل کسی کو خلق نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انسان آن واحد میں فیصلہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. مثال حور کی ہے, آنے واحد میں فیصلہ کیا اور امام حسین کے کیمپ میں آئے. مثال جناب آسیہ کی ہے جو فرعون کے محل میں رہتی ہیں, ارادہ کی ہے, اس ارادے سے, اس نیت سے بچی ہیں فرعون کے جو ہے کاموں سے. خدا نے ان کو مثال قرار دیا سورہ تحریم کے اندر, خداوند عالم نے کہا مومنوں کے لیے مثال قرار دے رہا ہوں آسیہ کو، امرات فرعون کو، زن فرعون کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو اپنا لیا. انسان مضبوط بھی ہے لیکن انسان سے بہرحال خطائیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف ہے انسان، ارادے میں کمزور پڑ جاتا ہے. لہذا خدا نے جو ان چیزوں کو منع کیا ہے، معمولاً انسان ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، معمولاً راغب ہو جاتا ہے. گناہ کے معاملے میں مجھ جیسے انسان، آپ جیسے مومنین یقیناً ایسے نہیں ہیں، مجھ جیسے کمزور انسان گناہ کے معاملے میں ان کے پاؤں پھسلتے ہیں. اب خدا مند عالم نے انسان کو کچھ چیزوں کو کرنے کا بھی حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا ہے. یہاں پر ایک بحث آگے علی رضا پناہیان نے اسی ذیل کے اندر کی ہے کہ یعنی اچھائی پر عمل کرنا، برائی سے روکنا، دو کام آپ کو کرنے. ممکن ہے کسی انسان کے لیے برائی سے رکنا مشکل ہو، بہت زیادہ نہیں رک پاتا ہو، ماحول بنتا ہو، بیٹھتے ہوں، ارادہ کر کے آتے ہوں، گھر سے نکلے ارادہ کیا کہ نہیں بھائی آج جائیں گے باہر اور غیبت پر عمل بالکل نہیں ہوگا، طے کر کے آئے گھر سے، دوستی ماحول سرکل بنا، اس کے اندر بات شروع ہوئی، کرتے کرتے کسی کا نام آیا اور غیبت کی وادی میں دھکیل دیے گئے، ہو جاتا ہے ہم سب کے ساتھ. ارادہ کیا کہ نہیں، کسی کی توہین کرنا، روایات نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کی توہین کرتا ہے تو یہ کعبے کی توہین سے زیادہ بڑا گناہ ہے، روایت ہے. مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. اس کو آگے محسن قراتی نے ایسے بیان کیا کہ اس کو ایسے سمجھو کہ اگر تم سے کہا جائے کہ کسی مومن کی بے عزتی کرو، توہین کرو، اسے قبول نہ کرو. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ مثلا یہ گندگی کا تھیلا لے جاؤ اور کعبے کی دیوار پر مل دو، قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی انہوں نے خود بولتے وقت یہ بات کہی کہ دیکھو تمہیں ابھی کراہیت محسوس ہوئی ہے، میں نے تو فقط مثال دی ہے، میں نے ہاتھ میں تھیلا تھوڑی دیا ہے، میں نے تو فقط ذکر کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں گندگی کا تھیلا دیا جائے اور کہا جائے جاؤ کعبے کی دیوار پر مل دو، تمہیں ابھی کراہیت محسوس ہوئی اس جملے سے، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہے ابھی. خداوند عالم جو رسول اللہ کی روایات ہیں ان کے ذیل میں بیان کرتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. تم کعبے کی دیوار کو غلیظ نہیں کر سکتے، کعبے کی دیوار پر گندک نہیں مل سکتے، تو مومن کا دل کیسے توڑ دیتے ہو؟ پھر مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، توجہ کیجیے گا سیز. یہ وہ نکات ہیں. لہذا انسان بعض دفعہ ارادہ کرتا ہے نہیں کروں گا، ہو جاتا ہے. آگے پناہیان کہتے ہیں کہ انسان توجہ رکھے سعادت تک پہنچنے کے لیے، لیکن اپنی پریکٹس کو ایسے کنٹینیو کر لے کہ ٹھیک ہے برائی سے بچنے میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کو اپنانا آسان ہوتا ہے، ان اچھائیوں کو بڑھا دے، اپنی زندگی میں ان کی مقدار بڑھا دے. ان کی جب مقدار بڑھائے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو برائی کرنے کا موقع کم ملے گا. ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے یہ تربیت کے لیے کہ اگر نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر پا رہے ہو تو خدا مند عالم تم سے اچھائی کے بارے میں بھی سوال کرے گا. اب یہاں پر وہ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ خدا جانتا ہے، خدا مند عالم انسانوں کے اوپر مہربان ہے. ہم خدا مند عالم سے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اتنا بوجھ دینا جتنا ہم اٹھا سکیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے، پروردگار وہ بوجھ ہم پر مت ڈالنا جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، واف عنا ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس سے پہلے کی آیت میں یہ ہے کہ خداوند عالم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی نفس پر اس کی ظرفیت سے زیادہ تکلیف اور بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت، جو اچھائی کماتا ہے وہ بھی اس کے لیے، وعلیہ ما اکتسبت، جو برائی کماتا ہے وہ بھی اسی کے لیے. پھر یہ دعا تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ والی پوری جو دعا ہے. خدا بند عالم انسان کے ذرف سے زیادہ طاقت نہیں ڈال بوجھ نہیں ڈالتا، اور خدا بند عالم انسانی ذرف سے زیادہ سوال نہیں کرے گا. یہ خدا کا عدل ہے. آگے پناہیان نے اب یہاں بیان کیا کہ ٹھیک ہے تم برائیوں سے نہیں بچ پا رہے ہو، بہت ساری برائیوں میں آٹومیٹکلی چلتے ہو، جیسے چابی لگا ہوا کھلونا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، چابی بھر دی اب وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، جب تک چابی بھری ہوئی وہ چلتا رہے گا. ہم لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان ماہ رمضان میں قید ہوتا ہے، تو جب ماہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو اس کی قید کے باوجود ماہ رمضان میں برے کام کیوں ہوتے ہیں؟ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ماہ رمضان میں کیوں برے کام ہوتے ہیں، تو اس عالم نے جواب دیا کہ شیطان ذہین ہے، ہوشیار ہے، اسے پتا ہے کہ میں ایک مہینے کے لیے قید میں جا رہا ہوں، تو قید میں جانے سے پہلے لوگوں کو چابی بھر دیتا ہے، یہ تو چابی والا کھلونا ہوتا تھا, وہ چلتا رہے گا 30 رمضان تک چلے گا, اس کے بعد عید کے دن تو دوبارہ انہوں نے میرے پاس آ ہی جانا ہے. انسان بعض دفعہ آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے, نہیں چاہتے ہوئے بھی چلا جاتا ہے. یہ انسان کے لیے جواز فراہم نہیں کر رہا ہوں, میں انسان کے ذات کی طرف توجہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. یہاں پر کیا کرنا ہے کہ جو خدا نے اچھائی کا موقع دیا ہے اس کو اپنے لیے اختیار کرنا ہے. جو اچھائی کر سکتے ہو, آگا بنائے کہتے ہیں اچھائی کر سکتے ہو اس کو بڑھا دو, اس کی مقدار بڑھا دو, اس کی تعداد بڑھا دو, چونکہ اچھائی پر عمل کرنا تو آسان ہے نا. اب خدا بند عالم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہماری تربیت کے لیے خدا بند عالم نے خود یہی امام حسین علیہ السلام کا دروازہ رکھا ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ فرض کیجئے میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور خدا سے کہا بار الہ, بہت مشکل تھا, دنیا گھیر رہی تھی, کشش تھی, دنیا کے اندر ایک لذت تھی, دوستوں کا ماحول, انوائرمنٹ, سرکل, ساری چیزیں ایسی تھیں کہ میں گھرتا چلا جا رہا تھا. خدا بھی مجھ سے کہے گا کہ مجھے معلوم ہے تم ضعیف تھے. بنوانے مثال بیان کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے تم ضعیف تھے, ناتواں تھے, برائی سے بچنے کی تمہارے اندر بہت زیادہ طاقت نہیں تھی, وہ تربیت نہیں کی تھی تم نے اپنی. ٹھیک ہے, میں ابھی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا, لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میں نے جو اچھائی کے چھوٹے چھوٹے دریچے تمہارے سامنے رکھے تھے اس پر بھی عمل مشکل تھا. میں کہوں گا پروردگار مثلا کون سے؟ خدا کہے گا دیکھو تم دن میں کتنی بار پانی پیتے تھے. میں کہوں گا خدا یا دن میں میڈیکل کہتی تھی کہ کم سے کم 8-10 گلاس تو پیو, 10 گلاس پیو تاکہ تمہاری باڈی صحیح رہے, تمہاری کڈنی صحیح کام کرے. خدا یا 10 گلاس پانی پی لیتا تھا دنیا کے اندر؟ پروردگار یہ کیسا سوال ہے, یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ خدا کہے گا کہ تم 10 گلاس پانی پیتے تھے, میں نے تمہارے لیے چھوٹا سا کام رکھا تھا اچھائی کو اپنانے کا. میں نے کہا تھا کہ جب بھی تم پانی پیو, پانی کے پینے کے بعد فقط اتنا کہہ دینا صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. یہ بھی نہیں کر سکتے تھے, یہ بھی مشکل تھا, یہ راستہ بھی مشکل تھا. کرنا کیا تھا؟ دن میں پانی تو پی رہے ہو, 10 گلاس پی رہے ہو, 12 گلاس پی رہے ہو, پانی پہ نگاہ پڑ رہی ہے, تم سے فقط اتنا کہا تھا اس اچھائی کو اپنا لینا, ہر گلاس کو پانی پینے کے بعد جب گلاس زمین پہ رکھنا کہنا صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ, اے حسین آپ کے تشنہ لبوں پر قربان ہو جاؤں. نہیں کہہ سکتے تھے یہ؟ یہ سوال جواب ہے, شاید خدا واقعی اس انداز میں سوال کرے. میں تم سے نہیں پوچھ رہا بھی برائیوں کا, فقط اس نے اچھائیوں کا بتاؤ جو چھوٹی چھوٹی سی تھی, تمہارے لیے چھوٹی تھی, میں نے انہی چیزوں کے اندر بہت کچھ رکھا تھا. اب یہاں پہ ممکن ہے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ چھوٹی سی چیز ہر دفعہ پانی پینے کے بعد میں ٹھیک ہے امام حسین کو یاد کروں, ہر دفعہ پانی پینے کے بعد میں امام حسین کی پیاس کو یاد کروں, ہوگا کیا؟ عزیزان محترم بہت ساری چیزیں میں نے کہا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا, کائنات کے اسرار و رموز ہیں. فقط اتنا جانتا ہوں روایات جو بیان ہوئی ہیں, امام حسین کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, کہ ادھر انسان کی زبان سے نکلتا ہے یا ابا عبداللہ, ادھر فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں, ادھر فرشتے حرکت میں آتے ہیں. نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں ممکن ہے ابھی بھی ان کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹ ہو, بھائی یہ کچھ عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, اس کو میں بیان کرتا ہوں تھوڑا سمجھانے کے لیے, ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. آج کے دور میں بھی اگر کوئی کنٹری کسی کانٹینٹ کی نسبت حساس ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کانٹینٹ کو چیک میں رکھے, گرپ میں رکھے, کیا کرتی ہے؟ فلٹرز لگاتی ہے یا نہیں؟ ایسا مثلا کوئی کنٹری ہے, مثال کے طور پہ اسرائیل ہے, ایران کی نسبت حساس ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کے یہاں اس کی زمین پر کوئی بھی کورسپونڈنگ ہو, کوئی بھی کمیونیکیشن ہو, اور اس میں ایران کا تذکرہ ہے, حزب اللہ کا تذکرہ ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ چیکس ہوتے ہیں, فلٹرز ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نہیں ہوتے ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے, جب کبھی بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اس میں ایران یا حزب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو جو ان کے یہاں فلٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, آٹومیٹکلی چیز وہاں چلی جاتی ہے, سیف ہوتی ہے. یہ ہے سائنس کے اندر ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا دنیا کے اندر, ہو رہا ہے, نوجوان جانتے ہیں اس کو, بچے جانتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. کمپنیز فلٹرز بناتی ہیں, کنٹریز فلٹرز بناتی ہیں, چیک رکھتی ہیں, اس چیک کے ذریعے سے جس چیز کو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں کر لیتی ہیں. اگر ایک کمپنی, اس کو بس ایسے سمجھ لو کہ اگر ایک کنٹری ایک سافٹ ویئر بنا کر اپنے مطلوبہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے اس کے مطابق کام کرتی ہے, تو خدا نے بھی دنیا کی ہدایت کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس کا نام حسین ہے, سافٹ ویئر ہے. اب تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کام؟ جس طرح ان کمپنی ان ممالک کی وہ ڈیٹا آٹومیٹکلی اس نام سے اس ورڈ سے کیچ ہو جاتا ہے, یہاں ملائکہ بھی حسین کا نام سن کر کیچ کرتے ہیں. شک نہ کرو ان چیزوں کے اوپر, شک نہ کرو. یہ رموز ہیں کائنات کے. اگر ایک ملک ایک ایسا سافٹ ویئر بنا سکتا ہے تو خدا کیوں نہیں بنا سکتا؟ خدا نے پابند کیا ہے لوگوں کو, فرشتوں کو, کہ جب کوئی ابا عبداللہ سے متصل ہو اس کی طرف توجہ کر لینا, جب کوئی حسین کی طرف رخ کرے اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لینا, جب کوئی حسین کو یاد کرے دیکھنا اس کو کیا مشکل ہے, اس کے لیے مدد کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, اس کے لیے استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دینا. عزیزو یہ میں آپ کے سامنے حقائق بیان کر رہا ہوں. ہمارا موضوع امام حسین کی محبت, عشق اور نجات ہے. خداوند عالم نے یہ عشق دے کر بھیجا, اس کی قدر کرنی ہے. کتنا امام حسین علیہ السلام کا نام, ان کی یاد, ان کا تذکرہ, میں نے عرض کیا ایک گلاس پانی پی کر آپ رکھ دیجئے, خدا اجر دے رہا ہے. کیوں ہے اس کو سوچیں, کیوں ملائکہ کی خدا نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب کوئی پانی کا گلاس پی کر رکھ دے اور کہے صلی اللہ علیہ کا یا عبداللہ, تو اس کے نام عمل میں حسنا لکھ لینا, نام عمل میں اچھائی لکھ لینا, اس کے نام عمل میں لکھ لینا یہ حسین کا ماننے والا ہے, یہ حسین کا عاشق ہے. کیوں ہے؟ تمام چیزوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق ہیں عزیزان محترم. ایک شخص ایک عالم دین نجف میں اپنا درس خارج دے رہے تھے. ان کا ایک شاگرد تھا جو ان کے درس میں شریک ہوتا تھا اور وہ زیارتوں پر ایران آ گیا. وہیں اس شاگرد کا انتقال ہو گیا ایران میں. اس واقعے کو بھی آگے پناہیان نے بیان کیا. شاگرد اس ایران میں انتقال ہو گیا, شہر رائے میں اس کی تدفین ہو گئی. خبر پہنچی نجف عراق استاد کے پاس کے درس دوران دینے کے دوران کہ فلاں شاگرد جو آپ کا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور وہ شہر رائے میں دفن ہو گیا. استاد نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ جو شاگرد جس کا انتقال ہو گیا اس سے متعلق ایک واقعہ ہے, بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی حیات میں نہیں بتا سکتا تھا, اس کی طرف سے عہد و پیمان تھا, پابندی تھی. شاگردوں نے کہا کیا واقعہ ہے ہمارے اس دوست کا, ہمارے اس کلاس میٹ کا جو چلا گیا, اس کا وہاں انتقال ہو گیا. یہ اب استاد نقل کر رہے ہیں, درس سے خارج دے رہے تھے, انہوں نے نقل کیا. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو جب سویا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے, ایک جگہ ایک محفل ہے لوگ جمع ہیں, ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین آ رہے ہیں, ابا عبداللہ الحسین آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا, دل خوش ہو گیا کہ امام حسین تشریف لے کر آ رہے ہیں. دو کرسیاں لگی ہوئی تھیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے ساتھ ساتھ, اب امام حسین کے ساتھ ساتھ کون ہو سکتا ہے, ابو الفضل العباس, دونوں افراد آئے. آنے کے بعد دونوں کرسی پر بیٹھ گئے. حضرت عباس کے ہاتھ میں ایک دفترچہ ہے, ایک کتاب ہے, ایک ڈائری ہے جس کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جس اس کا نصرانی کا نام لکھوایا تھا. ان چیزوں پر یقین رکھیے چیزیں. امام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس اس میں جو فلاں شخص کا نام لکھا ہے وہ کاٹ دو. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حسین جو رحمت اللہ الواسعہ ہے کسی کا نام نکلوا دیں, ہمیں توجہ رکھنی ہے اس طرح. کہا کہ اس کا نام, اے فلاں شخص کا نام کاٹ دو. اور یہ استاد نقل کر رہے ہیں واقعہ اپنے شاگردوں سے, اور یہ جو میرا ہمارا شاگرد تھا اس کا نام امام حسین نے کہا اس دفتر میں لکھ لو, اس ڈائری میں لکھ لو, اپنے پاس محفوظ کر لو. حضرت عباس نے اس کا نام لکھ لیا. یہ استاد واقعہ سنا رہے اپنے شاگردوں کو. کہتے ہیں صبح ہوئی مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ اس شاگرد کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام حسین نے خود لکھا ہے. کیا کام کیا اس نے آخر ایسا کہ امام حسین نے اس کا نام خود لکھوایا؟ کس چیز پر بات کر رہا ہوں؟ ذکر امام حسین, یاد امام حسین, یہ سعادت کا راستہ ہے, یہ سعادت کا راستہ ہے. صبح ہوتی ہے, استاد کہتے ہیں کہ میں نے صبح اپنے اس شاگرد سے جب وہ کلاس میں آیا اسے پوچھا تم نے کل شام میں رات میں کیا کام کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. کہا نہیں سوچو کچھ کیا ہوگا, بڑا کام کچھ کیا ہوگا, انتظام میں نے کوئی بڑا کام کیا کہ ابو عبداللہ الحسین نام لکھوا رہے. استاد شاگرد کہتا ہے استاد میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی ایسا کام, ہوا کیا, واقعہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں میں نے اس کو خواب سنایا, دیکھو میں نے خواب میں ایسا دیکھا, اس طرح سے ہوا تھا اور تمہارا نام امام حسین نے لکھوایا. یہ سننے کے بعد شاگرد رونے لگا, کہنے لگا واقعہ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ کہ جب میں کل نجف سے امام یعنی نجف میں رہتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے زیارت کر کے جب واپس آیا میرے دل میں خیال آیا بہت دن ہو گئے میں کربلا نہیں گیا, امام حسین کی یاد آئی مجھے. میں گھر پہنچا, حسب معمول گھر پہ میری زوجہ بچے منتظر تھے. گھر پہنچنے کے بعد میں ہاتھ منہ دھوتا تھا, کھانا کھاتے تھے سب, دسترخوان آمادہ تھا, لگا ہوا تھا, لیکن چونکہ امام حسین کی یاد آئی تھی میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ پہلے امام حسین کا کچھ تذکرہ کر لیتے. مقتل کی کتاب اٹھا کر لایا, اس میں سے چند جملے مصائب کے پڑھے، بچوں سے کہا بچوں آج کے بعد ہم جب بھی کھانا کھائیں گے کھانے سے پہلے امام حسین کے تذکرے کو کریں گے. عزیزوں اس نے فقط اتنا سا کام کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کو اپنے گھر میں رائج کیا تھا. مجلس میں آنے کے لیے اہتمام کے منتظر نہ بنیے، اپنے گھر میں حسین کے ذکر کو رائج کیجیے. دسترخوان پر بیٹھیے، کسی جگہ پانی بچے کو دیں، پانی بچہ آپ کو لا کر دے، آپ اپنے بچے کے سامنے کچھ تذکرہ کر دیجئے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ آپ کو کہاں پہنچائے گا، ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر دیا. امام حسین نے نام لکھوایا، اس کا نام لکھو. عزیزوں کیوں امام حسین اس پر اتنی اہمیت دیتے ہیں، کیوں امام حسین چاہتے ہیں کہ کربلا کا تذکرہ ہو؟ کربلا کا تذکرہ کرنے والے کو امام حسین ایسے یاد کرتے ہیں. عزیزان محترم کیا راز و رموز ہیں خدا بہتر جانتا ہے، لیکن شاید ایک وجہ یہ ہو کہ حسین شاید یہ پیغام دے رہے ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے جو افراد تھے، میرے ساتھ رہنے والے میرے اہل بیت، میرے ساتھ زندگی گزارنے والے، مجھ پر جان دینے والے اصحاب نے جو کچھ کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن تم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرے اصحاب کی ان دردوں کو، ان مشکلات کو لوگوں کے سامنے لے کر تو آؤ، پتا تو چلے میرے ان اصحاب نے کیا سہا ہے، کتنے دکھ ہیں، کتنے درد ہیں جو انہوں نے برداشت کیے ہیں. امام حسین شاید یہ چاہتے ہوں تاکہ یہ راستہ لوگوں کے لیے ہموار ہو، امام حسین کی یاد کے ذریعے سے، ان کے اصحاب کی یاد کے ذریعے سے لوگوں کو پتا چلے کہ کربلا میں ہوا کیا، تاکہ ان کے لیے عملی نمونہ بن سکے، تاکہ حسین علیہ السلام ان کی شفاعت کر سکیں. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، حسین یہ چاہتے ہیں کہ کربلا میں جو ہوا اسے بیان کیا جائے. یہ سعادت کا راستہ امام حسین نے دیا، امام حسین کی محبت، امام حسین کا عشق سعادت کا راستہ ہے، امام حسین کی یاد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہے. خدا وند عالم ہم سے ہی واقعی اس سوال کو کر سکتا ہے، تم بڑی چیزوں سے نہیں بچ سکے، جو کام دیا تھا اس کو تو کرتے ہیں. حسین کی تو یاد تھی، تمہیں حسین کا تو تذکرہ دیا تھا، پانی پینے کے بعد تو یاد کر سکتے تھے، تمہیں بتایا تھا جب بھی شب جمعہ آئے دیکھو یہ شب جمعہ حسین سے متعلق ہے، اس شب جمعہ کھڑے ہونا، حسین کو سلام کرنا، دیکھو تمہاری دور سے زیارت کے بارے میں میری حجتوں نے وعدے کیے تھے، تمہیں یاد ہونا چاہیے چھٹے امام کے پاس، میری چھٹی حجت کے پاس ایک شخص آیا، اس سے امام صادق نے پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے، کہا مولا مدینہ کا ہی ہوں. امام نے پوچھا کہ کربلا حسین کی زیارت پر کب گیا تھا، کہا مولا ایک سال ہو گیا. امام نے کہا اس کے بعد نہیں گیا، کہا نہیں جا سکا مولا. کہا تو نے ہم پر جفا کی ہے، ہم پر جفا کی ہے. کہا مولا کیسے جاؤں، مکہ میں مدینہ میں رہتا ہوں، کربلا دور ہے. امام نے کہا میں تجھے راستہ بتاتا ہوں، تم روز زیارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا کیسے روز زیارت ممکن ہو؟ امام نے کہا میں راستہ بتاتا ہوں، جب تمہارا دل چاہے حسین کی زیارت کا، آسمان کے نیچے آؤ، دائیں نگاہ کرو، بائیں نگاہ کرو، آسمان کو سر کی طرف بلند کر کے کہو صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ. امام صادق کہہ رہے ہیں میں تمہاری زیارت کی ضمانت دیتا ہوں، تم نے ایسے ہی جیسے کربلا میں حسین کی زیارت کی. عزیزوں کچھ ہے اس کے اندر، میں آپ کے سامنے پہلے دن سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ مطالب ہیں جو مجھ جیسے کی حیثیت سے باہر ہیں کہ میں ان مطالب کو کھولوں آپ کے سامنے، نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو فقط نقل قول کر رہا ہوں. بار بار یہ دعا کرتا ہوں اور صدق دل سے کرتا ہوں، کاش کوئی اہل دل آپ کو میسر آئے جو آپ کو ان مطالب کو سمجھائے، جو آپ کو بتا سکے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا راز و رموز ہیں. حسین راز الہی ہیں، حسین علیہ السلام کا عشق معمولی نہیں ہے. بس امام حسین شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ کربلا کی یاد سے جڑے رہیں. عزیزوں حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، ان کے اصحاب کے ساتھ جو ہوا، خواتین کے ساتھ جو ہوا، اس کو بیان کرنا ہے. کیا سہا ہے کربلا والوں نے، حسین شاید یہ چاہتے ہوں کہ بیان کرو کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا کرتی ہیں، بیان کرو کہ کس طرح بچے مجھ پر قربان ہونے کے لیے تڑپ رہے تھے کربلا کے اندر، بیان کرو اس چیز کو. یہ میرے شہدا کا، میرے ساتھ ایفائے عہد ہے، اس ایفائے عہد کو بیان کرو کہ کیسے مائیں ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر کہتی تھیں حسین ہمارے بچوں کو قربانی سے روکیے گا نہیں، کیسے ان کے بچے پہلو بدلتے تھے کہ حسین اجازت دے دیں. فقط بیان کرو اس کرب کو، بیان کرو اس درد کو، بیان کرو کہ جب راوی نے بیان کیا کہ ایک نوجوان خیمے سے نکلنا چاہتا ہے مگر بار بار خیمے کا پردہ گر جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ جوان ہے کون؟ یہ علی اکبر ہے، یہ علی اکبر ہے. بیان کرو اس درد کو، محسوس کرے دنیا کے حسین نے کربلا میں کیا برداشت کیا ہے. محسوس کرواؤ دنیا کو کہ کربلا کے اندر زینب کے دل پر کیا گزری ہے. محسوس کروا. بعض لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کربلا یقیناً شجاعت کا استعارہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. کربلا یقیناً رزمگاہ ہے. کربلا یقیناً شجاعت اور ہمت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع انسان کوئی نہیں ہے, حوصلہ مند انسان کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کے درد کو ہی بیان کرنا چھوڑ دوں. امام امام ہوتا ہے. امام اگر شجاعت میں امام ہے تو انسانی احساسات میں بھی امام ہے. انسانی احساسات میں بھی امام ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی جتنا کوئی باپ اپنے بیٹے سے محبت کر سکتا ہے یقیناً ایک امام بحیثیت امام اپنے بیٹے سے اس سے زیادہ محبت کرتا. احساسات میں بھی امام ہونا چاہیے اسے, کلام میں بھی امام ہے وہ. بس عزیزان محترم, امام حسین کے اس درد کو سمجھے. وہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے گرتا ہے. کیوں اٹھتا ہے گرتا ہے؟ اندر کی خبر کیا ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ روایت نے بیان کیا اجتماعت النساء, خواتین اکبر کے گرد جمع ہو گئی. اجتماعت النساء حولہ کالحلقہ, ارد گرد سے گھیر, یعنی اکبر بیچ میں کھڑے ہیں, چاروں طرف بنی ہاشم کی خواتین ہیں, پھوپھیاں ہیں, بہنیں ہیں, منع روک رہی ہیں اکبر نہ جاؤ. اکبر سے کیا کہتی ہیں؟ اے رحم غربتنا اکبر, ہماری غربت پر رحم کھاؤ اکبر. اے رحم غربتنا ولا تستعجل الى القتال, اس میدان میں جانے کی جلدی نہ کرو. فانه والله ليس لنا طاقت فراقك, والله ہمارے اندر تمہاری جدائی کی طاقت نہیں ہے, ہم تمہاری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے. اکبر تمہارا جانا کوئی آسان نہیں ہے. عزیزوں یہاں پر ایک جملہ بیان کروں, کوئی ان سیدانیوں سے خواتین سے کہے کہ تم کس کے سامنے یہ جملے بیان کر رہے ہو, تھوڑا خیال کرو, حسین دیکھ رہے. تمہارا اس طرح سے تڑپنا حسین کے دل پر کیا اثر ڈال رہا ہوگا؟ عزیزوں حسین کون ہے؟ رسول اللہ جب ایک مرتبہ مدینے سے گزرے, جناب سیدہ کے گھر کے باہر سے گزرے, امام حسین چھوٹے سے تھے, ظاہر ہے بچپن کا تقاضا ہوتا ہے, بعض دفعہ آواز رونے کی آتی ہے, گھر کے باہر سے آواز آئی. امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز کو رسول اللہ نے گھر کے باہر سے سنا, گھر کے باہر سے ہی آواز دی, فاطمہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے, یعنی فاطمہ اس کو چپ کراؤ, یہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ عزیزوں لیکن چند جگہ کربلا میں آئی ہیں کہ جہاں حسین شدت کے ساتھ روئے, اس شدت کے ساتھ رونے میں ایک جگہ علی اکبر کا ودا ہے. بس آپ سے درخواست کروں کہ آج کے دن کم سے کم اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش مت کیجیے گا, آج کے دن اپنی آواز کو آہو بکا کو گھوٹیے گا نہیں, آج کے دن اپنے حلق سے نکلنے والی صدا کو دبانے کی کوشش مت کیجیے گا. اکبر کا ودا کوئی معمولی ودا نہیں ہے. اکبر کا ودا گویا حسین کے جسم سے روح نکل کر جا رہی ہو. حسین علیہ السلام کربلا کے اندر جن چند چیزوں پر شدت سے روئے ان میں سے ایک اکبر کا ودا ہے. میں کہوں میں صدا نہیں ہوں, آہستہ رو, حسین کا دل تم سے زیادہ اکبر کے فراق میں تڑپے گا. تمہیں حسین کے دل کی خبر نہیں ہے حسین کیسے اکبر کو چاہتے ہیں. بس عزیزوں حسین نے ان جملوں کا اظہار کر کے بتایا حسین کیسے چاہتے ہیں. خدا کے لیے ان آنسوؤں کو مت روکیے, روئیے, حسین کو فرصہ دیجئے. بیان کیا گیا جناب سیدہ اکبر کے مسائل پر غش کھا جاتی ہیں, اسی لیے کھل کے بیان نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں. عزیزان محترم وہ وقت آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اکبر آئے, جانے کی اجازت مانگی, مولا نے اجازت دے دی, مگر عجیب جملے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے کر کیا کہا؟ اللہم فشہد علی ہؤلاء القوم, خدا گواہ رہنا اب اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. عزیز علماء نے بیان کیا کہ علی اکبر کی ولادت سے پہلے جب اصحاب رسول کو رسول اللہ کی زیارت کا دل چاہتا تھا حسین کو دیکھا کرتے تھے کیونکہ حسین میں شباہت رسول آتی تھی, مگر اب حسین اپنی زبان ہی کہہ رہے ہیں جو خود شبیہ الرسول رسول تھا، وہ کہہ رہے خدا گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کی مانند تھا۔ جب کبھی میرا دل چاہتا تھا میں اپنے نانا کی زیارت کروں، میں اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب تصور کیجیے اکبر کا بھیجنا کتنا مشکل ہوگا، حسین کیسے علی اکبر کو میدان میں بھیجیں گے؟ عزیزوں علی اکبر روانہ تو ہو گئے مگر تاریخ نے وہ جملے بھی نقل کر دیے، ادھر اکبر سواری پر سوار ہو کر گئے، ادھر مولا قدموں کے ساتھ پیچھے چلنے لگے۔ ارے علی اکبر نے جانے کا انداز دیکھا تھا دوسروں کا، مولا نے سب کو ودا کیا تھا، اکبر کو محسوس ہوا، پلٹ کر دیکھا باپ پیچھے پیچھے آتا چلا جا رہا ہے، گھوڑے سے اترے، بابا جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حسین نے کیا جملے کہے، اکبر کاش تجھے اندازہ ہوتا، باز نقل کیا کاش تیری اولاد ہوتی۔ بس عزیزوں علی اکبر میدان میں روانہ ہوئے، قتال کیا مگر پیاس کی شدت ہے، میدان کربلا سے علی اکبر واپس آ گئے۔ عزیزوں اس کو علماء نے بیان کیا، اہل دل افراد نے بیان کیا کہ علی اکبر واپس کیسے آئے، کیوں علی اکبر واپس آئے، کیوں آگر حسین سے وہ سوالات کیے جو کربلا میں حسین کے دل کو مزید تڑپا دے۔ علی اکبر نے آنے کے بعد کیا کہا، کہا بابا یہ سنگینی اسلحہ مجھے تھکا رہا ہے، بابا پیاس کی شدت مجھے مار رہی ہے، بابا چند قطرے پانی مل سکتا ہے؟ ارے کوئی علی اکبر کو سمجھے، علی اکبر کی بات کو سمجھے، علی اکبر معمولی انسان نہیں ہے، جانتے ہیں یہ کربلا کا میدان، اس وقت آل رسول پر پانی بند ہے، خیمے کے اندر بچوں کو پانی میسر نہیں ہے، اکبر جانتے ہیں بچے خیموں کے اندر کربلا کی مٹی کو ہٹا ہٹا کر جہاں مٹی نرم نظر آتی ہے اس پہ اپنے چہروں کو اور شکم کو رکھ رہے ہیں تاکہ پیاس کی شدت کم کر سکیں۔ یہ اکبر حسین سے اس عالم میں پانی کا سوال کر لے؟ ارے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، علماء اہل دل بیان کرتے ہیں، حسین نے گویا جانے کی اجازت تو دی تھی مگر ابھی اکبر سے اپنے دل کو کھینچا نہیں تھا۔ ارے حکم امام کے بغیر اکبر شہید کیسے ہوگا؟ اکبر نے آ کر کہا، بابا اگر چاہتے ہو کہ یہ پیاسا بیٹا سیراب ہو جائے تو فقط ایک راستہ ہے، بابا اسے حوض کوثر پر جانے دو، بابا اپنے دل سے محبت نکالو، بابا اپنے دل سے اکبر کو ودا کر دو۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں اکبر دوبارہ روانہ ہو گئے، قتال کیا، اب اکبر آیا ہے حسین کا بیٹا ہے، میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ رہا، فقط احساسات کو بیدار کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ خود تصور کیجئے گا دشمن نے کتنا حملہ کیا ہوگا، دشمن نے کتنا مارا ہوگا۔ اسی لیے روایت میں دو شخصیتوں کے لیے آیا ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر کیا کیا، فقط تلوار ماری، فقط نیزا مارا، فقط تیر مارا نہیں، دو شخصیتوں کے لیے آیا، فقط اللوح اربن اربا، ارے گھیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یا علی اکبر کے لیے، یا عباس علمدار کے لیے ہے؟ ارے حسین کا لال زمین کربلا پر گرا، آواز دیا بتا، علیک منی السلام یا بتا، اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ آگے کے جملے، بابا یہ رسول اللہ آگئے، بابا یہ دادا علی آگئے، بابا حوض کوثر سے پانی آ گیا، گویا حسین سے کہہ رہے ہیں بابا میری لاش پر مت آنا، ارے بابا میرے نانا لینے آ گئے، بابا اپنے آپ کو سنبھالنا، مگر حسین باپ ہے۔ ارے آواز دیتے ہوئے آگے بڑھے، اینا اینا یا علی، اے میرے علی آواز تو کہاں ہو؟ خدا جانے کون سے علی کو پکار رہا ہے حسین، علی اکبر کو کہہ رہا ہے
کہ بابا علی سے کہہ رہا ہے اے مشکل کشائی کرنے والے حسین پر بڑی مشکل آ گئی. حضرت عمر اللہ بھی آیا حسین اپنے بیٹے کی لاش کے سرحانے پہنچے علی اکبر ایڑیا رگڑتے ہوئے جان دیتے ہوئے نظر آئے ارے سینے میں پرچی کا پھل ہے. حسین نے ہاتھ رکھا اس جملے پر پہنچ کر ہمیشہ زیارت دعائے عرفہ کا جملہ یاد کرتا ہوں. نو ذوالحج کو حسین نے دعائے عرفہ میں پڑھا تھا یا ممسکا یدی ابراہیم انزب ہیم نہیں اے ابراہیم کے ہاتھ کو اس وقت تھامنے والے جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا. اے آسمان دیکھ لے ابراہیم کا ہاتھ تھاما گیا تھا حسین کا ہاتھ برچی پر ہے. علی اکبر
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تجھے رحمت کا واسطہ, جو سعادت کا راستہ تو نے امام حسین کے ذریعے ہم سب کے لیے کھولا ہے, ہم کو اس راستے سے بہترین استفادے کی توفیق عطا فرما. ہر آنے والے لمحے میں ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو مزید مستحکم فرما. خدایا تجھے رحمت کا واسطہ ہمیں امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں فرش اعضاء اس فرش اعضاء کی اس پر آنے والے عزاداروں کی حفاظت فرما, مخصوصاً نائجیریا, سعودی عرب, بحرین, ان جگہوں پر جہاں عزاداری میں مشکلات ہیں تمام مؤمنوں کی مدد فرما. خدایا تجھے رحمت کے واسطہ تمام مظلومین جہاں, فلسطین, لبنان, عراق, شام, افغانستان, کشمیر, برما, چائنا, پاکستان, ہر جگہ جہاں بھی مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرما. تمام مراجع عزام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.